السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے کچھ بین الاقوامی خبریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج منگل کے روز اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے اپنا پہلا خطاب کر رہے ہیں، جس میں وہ متوقع طور پر شمالی کوریا، ایران اور وینزویلا پر سخت تنقید کریں گے۔ میانمار کی حکومت کی سربراہ اور امن کی نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے میانمار کی مغربی ریاست راخائن میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 3,000 فوجی افغانستان بھیج رہا ہے۔ وزیر دفاع کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نے ابھی تک شمالی کوریا کے میزائل کو اس لیے نشانہ نہیں بنایا ہے کیونکہ وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور بحیرہ اوقیانوس سے اٹھنے والا ایک اور طوفان ماریا جزیرے ڈومینیکا سے ٹکرایا ہے۔ جزیرے کے قریب پہنچتے ہوئے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ماہرین اسے 5 کیٹیگری طوفان کا درجہ دے رہے ہیں۔ پاکستان،
بدگمانی کے خاتمے اور اعتماد سازی کے لیے پاک افغان رابطے اہم ہیں، قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔
اپنے گھر کو درست کرنے کے حکومتی بیانات پر سابق وزیر داخلہ برہم، ایسے بیانات ریاستی اداروں کے مبہم تعلقات کی عکاسی کرتے ہیں، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
مشال خان قتل کیس میں 57 ملزمان پر فردی جرم عائد، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
گیپکو میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پر فرد جرم عائد کر دی، لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان۔
جنوبی ایشیا،
روہنگیا کے مسلمانوں کی حالت زار، بھارتی کشمیر کے میوزک گروپ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ میں اپنے پہلے سرکاری اجلاس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ادارہ بیوروکریسی اور بد انتظامی کی وجہ سے اپنی بھرپور صلاحیت تک نہیں پہنچ رہا۔ پیر کے روز 120 سے زیادہ ملکوں کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس کی جانب سے عالمی ادارے کو جدید بنانے کی ان کی کوششوں پر سراہا۔ مسٹر گوتیرس نے کہا کہ اقوام متحدہ کے پرانے طرز کے ضابطۂ کار اور غیر مربوط ڈھانچے اس کی اثر انگیزی کو متاثر کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلاتس کا ہوپ کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آغاز سے ایک روز قبل گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ ماضی کے ان طریقوں کو چھوڑ دیں جو کارگر نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا،
While the United Nations on a regular budget has increased by 140% and its staff has more than doubled since 2000,
اگرچہ اقوام متحدہ کے معمول کے بجٹ میں 140% اضافہ ہو گیا ہے اور سن 2000 سے اس کے عملے کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، تاہم ہمیں نتائج اس سرمایہ کاری کے مطابق دکھائی نہیں دے رہے۔ صدر ٹرمپ نے جو ماضی میں اقوام متحدہ پر تنقید کرتے رہے ہیں کہا کہ عالمی ادارے کو دنیا بھر کے لوگوں کا اعتماد پھر سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
In order to achieve this, the United Nations must hold every level of management accountable.
اور اس مقصد کے حصول کے لیے اقوام متحدہ کو ہر سطح کی انتظامیہ کو جواب دہ بنانے، غیر قانونی کارروائیوں سے مطلع کرنے والے عہدیداروں کو تحفظ دینے اور ضابطۂ کار سے زیادہ نتائج پر مرکوز ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، جنہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ جرات مندانہ اصلاحات پر عمل کریں۔
As a representative of the American people,
یہ رپورٹ ہم آپ کو تھوڑی دیر بعد سنوائیں گے۔ اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے کے لیے پوڈیم پر آ گئے ہیں۔
آئی وانٹ ٹو بگن بائی ایکسپریسنگ مائی اپریشیشن ٹو ایوری لیڈر ان دس روم ہو ہیز آفرڈ اسسٹنس اینڈ ایڈ۔ دی امریکن پیپل آر اسٹرانگ اینڈ ریزیلینٹ اینڈ دے ول ایمرج فرام دیز ہارڈ شپس مور ڈٹرمنڈ دین ایور بیفور۔ Fortunately, the United States has done very well since Election Day last November 8th. The stock market is at an all-time high, a record. Unemployment is at its lowest level in 16 years, and because of our regulatory and other reforms, we have more people working in the United States today than ever before. Companies are moving back, creating job growth the likes of which our country has not seen in a very long time.
And it has سامین, اس وقت ہم اقوام متحدہ سے صدر ٹرمپ کی تقریر آپ کے لیے براہ راست پیش کر رہے ہیں, اور اس کے ترجمے کے لیے میرے ساتھ ہیں جناب رضی احمد رضوی, اور ہم ساتھ ساتھ آپ کو نکات وضاحت کے ساتھ بتاتے جائیں گے. اس وقت صدر ٹرمپ مختلف ابتدائی نکات بیان کر رہے ہیں جو اپنی تقریر میں وہ شامل کریں گے. ان کی تقریر شروع ہو چکی ہے اور آپ تک ان ترجمہ بھی ہم پہنچائیں گے.
بریک تھروز ان سائنس, ٹیکنالوجی اینڈ میڈیسن آر کیورنگ ایلنسز اینڈ سالونگ پرابلمز دیٹ پرائر جنریشنز تھاٹ امپاسیبل ٹو سالو. بٹ ایچ ڈے آلسو برنگز نیوز of growing dangers that threaten everything we cherish and value. Terrorists and extremists have gathered strength and spread
to every region of the planet. اپنی تقریر کا آغاز ان نکات سے کیا جہاں ملک ترقی کی جانب ہے اور روزگار کی شرح بڑھ رہی ہے, اور دوسرے انہوں نے عوامل بیان کیے, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خطرہ ابھی بھی منڈلا رہا ہے اور دہشت گردی کے خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں.
Since World War II, international criminal networks traffic drugs, weapons, people, forced dislocation and mass migration, threaten our borders, and new forms of aggression exploit technology to menace our citizens.
منشیات کی اسمگلنگ نے سرحدوں پر بے چینی پیدا کی ہے.
It is entirely up to us whether we lift the world to new heights or let it fall.
یہ اب ہم پر ہے کہ ہم اس دنیا کو امن کی طرف لے جائیں یا اسے اس جہنم میں دھکیل دیں جو دہشت گردی اور منشیات کی اسمگلنگ اور دوسری چیزوں سے ہمیں خوف میں مبتلا کر رہی ہے.
This institution was founded in the aftermath of two world wars to help shape this better future. It was based on the vision of
اقوام متحدہ کی اساس کے بارے میں بات کر رہے ہیں,
to protect their sovereignty, preserve their security, and promote their prosperity. It was in the same period exactly 70 years ago that the United States developed the Marshall Plan to help restore Europe. Those three beautiful pillars, they're pillars of peace, sovereignty, security.
صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ادارہ دو جنگ عظیم کے بعد لوگوں کے بہتر مستقبل کی تشکیل کے لیے عمل میں آیا تھا, اور اس کا قیام جو ہے اسی پس منظر میں کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو سیکورٹی مہیا کی جا سکے, امن عالم کا قیام عمل میں آ سکے, اور دنیا کے لوگ خوشحالی سے ہمکنار ہو سکیں. انہوں نے 70 سال پہلے مارشل پلان کا بھی ذکر کیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد قائم کیا گیا تھا, شروع کیا گیا تھا تاکہ یورپ کی بحالی کی جا سکے جو جنگ عظیم دوم کی تباہیوں کا شکار تھا.
And independent nations that embrace their sovereignty to promote security, prosperity, and peace for themselves and for the world. We do not expect diverse countries to share the same cultures, traditions, or even systems of government, but we do expect all nations to uphold these two core sovereign duties, to respect
the interests of their own people and the rights of every other sovereign nation. This is the beautiful vision of this institution, and this is the foundation for cooperation and success. Strong sovereign nations let diverse countries with different values, different cultures, and different dreams not just coexist, but work side by side on the basis of mutual respect. Strong sovereign nations let their people take ownership of the future and control their own destiny. And strong sovereign nations
allow कि तमाम अक़वाम एक दूसरे का एहतराम करें और अपने लोगों के मफादात और मुल्कों के इक़्तिदार आला का एहतराम करें। दुनिया में मुख्तलिफ अवतार हैं, मुख्तलिफ सकाफ़तें हैं, लेकिन हम बाहमी एहतराम और बकाए बाहम पे यकीन रखते हैं।
We are celebrating the 230th anniversary of our beloved Constitution. The oldest constitution still in use in the world today. This timeless document has been the foundation of peace, prosperity, and freedom for the Americans and for countless millions around the globe whose own countries have found
inspiration in its respect to human dignity, human dignity, and the rule of law. In this moment, we're talking about the American Constitution, which was 230 years ago, and the rule of law. और उसके निकात बयान कर रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत आईन है और इसका एहतराम सबके दिलों में है और हम उसकी अमलदारी करते हैं।
Generations of Americans have sacrificed to maintain the promise of those words, the promise of our country and of our great history. In America, the people govern. The people rule, and the people are sovereign. I was elected.
वो कह रहे हैं कि अमेरिका में आवाम की हुक्मरानी है, आवाम का एहतराम है, और वो ये भी कह रहे हैं कि आईन के जो लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल हुए थे उनका एहतराम करते हुए हजारों लोगों ने जानें कुर्बान की, लेकिन उसके एहतराम को, उस आईन को कायम रखा।
As President of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first.
Sir Trump ने कहा कि वो अमेरिका को हमेशा अवलियत देंगे और उनके अल्फाज थे कि वी विल पुट अमेरिका फर्स्ट, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे आपको चाहिए और हमेशा ये चाहिए कि आप भी अपने मुल्क के मफादात को सबसे अव्वलियत दें।
टू क्रिएट ए मोर सेफ एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल पीपल द यूनाइटेड स्टेट्स विल फॉरएवर बी अ ग्रेट फ्रेंड टू द वर्ल्ड एंड एस्पेशली to its allies. But we can no longer be taken advantage of.
Sir Trump ne kaha ki America hamesha apne doston ka dost rahega aur apne ittehadiyon ke shana bashana hoga aur unka sachcha dost sabit hoga.
We also realize that it's in everyone's interest to seek a future where all nations can be sovereign, prosperous and secure. America does more than speak for the values expressed in the United Nations Charter. Our citizens have paid the ultimate price to defend our freedom and represented in this great hall. America's devotion is measured on the battlefields where our young men and women have fought and sacrificed alongside of our allies. From the beaches of Europe to the deserts of the Middle East to the jungles of Asia. It is an eternal credit to the American character that even after we and our allies emerge victorious,
from the bloodiest war in history, we did not seek territorial expansion or attempt to oppose and impose our way of life on others. Instead, we help build institutions such as this
one. Sir, Trump ye keh rahe hain ki hum ye chahte hain ki tamam mamalik apne iqtidar ala ke sath tarakki karein, mahfooz hon aur khushhali se hamkinar hon. Unhone is janib bhi ishara kiya ki hamare shahriyon ne azadi ki zabardast qeemat ada ki hai, qurbaniyan di hain. اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ بڑے عزم کے ساتھ آزادی اور خوشحالی کی پاسداری کی ہے.
It is a question we cannot escape or avoid. We will slide down the path of complacency, numb to the challenges, threats and even wars that we face. Or do we have enough strength and pride to confront those dangers today so that our citizens can enjoy peace and prosperity tomorrow? If we desire to lift up our citizens, if we aspire to the approval of history, then we must fulfill our sovereign duties to the people we faithfully represent. We must protect our nations, their interests and their futures. We must reject threats to sovereignty from the Ukraine to the South China Sea. We must uphold respect for law.
صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے عوام کو تمام خطرات سے محفوظ رکھنا ہے.
And just as the founders of this body intended, we must work together and confront together those who threaten us with chaos, turmoil and terror.
اور جیسا کہ اس ادارے یعنی اقوام متحدہ کے بانیوں نے یہ طے کیا تھا, ہمیں مل کر ان اختلافات کو, ان لڑائیوں کو ختم کرنا ہے اور امن کی طرف اکٹھے بڑھنا ہے.
If the righteous many do not confront the wicked few, then evil will triumph. When decent people and nations become bystanders to history, the forces of destruction only gather power and strength. No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea. It is responsible for the starvation deaths of millions of North Koreans and for the imprisonment, torture, killing and oppression of countless more. We were all witness to the regime's deadly abuse when an innocent American college student, Otto Warmbier, was returned to America only to die a few days later. We saw it in the assassination of the dictator's brother using banned nerve agents in an international airport. We know it kidnapped a sweet 13-year-old Japanese girl from a beach in her own country to enslave her as a language tutor for North Korea's spies. If this is not twisted enough, now North Korea's reckless pursuit of nuclear weapons and ballistic missiles threatens the entire world with unthinkable loss of human life. It is an outrage that some nations would not only trade with such a regime, but would arm, supply and
finance. Sir, Trump ne kaha ke hamein un tamam anasir ka muqabla karna hai jo ke duniya ko tabahi ki taraf le jana chahte hain. Unhone kaha ke wo tabahi ki taaqatein hain. Aur Sir Trump ne badi tafseel ke sath شمالی کوریا کی بعض ایسی سرگرمیوں کا ذکر کیا جو کہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں اور انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزیوں کے زمرے میں آتی ہیں. انہوں نے شمالی کوریا کے نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگراموں کا بھی ذکر کیا اور بہت واضح الفاظ میں کہا کہ اس سے سب دنیا کو، تمام دنیا کو اور اقوام عالم کو خطرہ درپیش ہے.
That's what the United Nations is all about. That's what the United Nations is for. Let's see how they do. It is time for North Korea to realize that the denuclearization is its only acceptable future. The United Nations Security Council recently held two unanimous 15-0 votes adopting hard-hitting resolutions.
سر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈی نیوکلیئرائزیشن یعنی ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے.
Thank you to all involved, but we must do much more. It is time for all nations to work together to isolate the Kim regime until it ceases its hostile.
انہوں نے کہا کہ یہ اب تمام اقوام کا کام ہے، تمام دنیا کے ملکوں کا کام ہے کہ وہ مل جل کر شمالی کوریا کو الگ تھلگ کر دیں.
One that speaks openly of mass murder, vowing death to America, destruction to Israel, and ruin for many leaders and nations in this room.
The Iranian government ان دھمکیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو شمالی کوریا مختلف ملکوں کو، امریکہ کو اور عالمی اقوام کو دیتا رہا ہے.
A wealthy country with a rich history and culture into an economically depleted rogue state whose chief exports are violence, bloodshed and chaos. The longest suffering victims of Iran's leaders are in fact its own people. Rather than use its resources to improve Iranian lives.
سامین، صدر ٹرمپ کی تقریر جاری ہے اور اس پر ہم تبصرہ اور ترجمہ کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے کہ انہوں نے اس تقریر میں کیا کچھ کہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک تجزیہ کار موجود ہیں، زبیر اقبال صاحب، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس تقریر جو اب تک ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم زبیر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
آپ یقیناً سن رہے ہوں گے یہ تقریر، اور ویسے بھی خبروں میں آتا بھی رہا ہے کہ صدر آج کیا کچھ کہنے والے ہیں، تو آپ کچھ فرمائیں گے کہ کیا آپ کا تبصرہ ہے اس بارے میں؟
کوئی سرپرائز تو نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ پہلے بھی آپ نے فرمایا کہتے رہے ہیں. مجھے صرف ایک بات بڑی اہم لگ رہی ہے، وہ یہ کہ جو پہلی گورنمنٹس امریکن گورنمنٹس ہوتی تھی ان کا طریقہ جو یونائیٹڈ نیشنز میں ہوتا تھا بڑا فرق ہوتا تھا. اب انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کے تحت مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کے متعلق پہلے سوچیں گے، اس کے بعد کسی اور ملک کے متعلق یا گلوبل ایشو کے متعلق سوچیں گے، اور جب وہ اس گلوبل ایشو کے متعلق سوچیں گے وہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات امریکہ پہ کیسے ہوتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی ملکوں کو یہی کرنا چاہیے. اس میں خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہر ملک صرف اپنے ایک نیرو قسم کے صرف نیشنل آبجیکٹو کے متعلق سوچتا ہے تو پھر کانفلکٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اور کمپرومائز آسان نہیں ہوتے. اس لیے ایکسپیرینس یہ شو کرتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے معاملے آتے ہیں کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جاتا ہے، ایک سطح تیار کی جاتی ہے جو تمام ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے گلوبل انٹرسٹ کے متعلق کام کر سکتے ہیں. امید یہی ہونی چاہیے کہ اس سپیچ کے بعد امریکی گورنمنٹ جو ہے وہی کرے گی جو وہ پہلے کرتی رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبل لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی اور اپنے آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ ایکول طریقے سے ٹریٹ کرنے کے لیے ایک راستہ اختیار کرے گی جس کے تحت وہ اپنا مورل اور اپنا جو اکنامک انفلوئنس ہے اس کو افیکٹولی استعمال کر سکے.
جو شمالی کوریا کے بارے میں صدر نے ابھی تک بات کی ہے اور اس میں جو انہوں نے ایک پکار دی ہے عالمی اتحاد کے لیے کہ وہ سب اکٹھے ہو جائیں، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟
جی دیکھیں، جہاں تک شمالی کوریا کا تعلق ہے اس کے لیے تو تمام دنیا پہلے بھی اکٹھی ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ نیوکلیئر پرابلم بڑھتی چلی جائے اور کوئی نیوکلیئر कॉन्फ्लिक्ट का कोई पॉसिबिलिटी हो जाए, तो इसलिए जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि इस वक्त तमाम दुनिया इसी के मुताबिक सोच रही है, सिर्फ फर्क इतना है कि टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, क्या थ्रेटन किया जाए, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज अख्तियार किए जाए, कोई तरीका ऐसा अख्तियार किया जाए कि जिसमें तमाम ममालिक के नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उनको सामने रखते हुए कॉम्प्रोमाइज पैदा हो सके। लेकिन उनका कहना दुरुस्त है कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक ग्लोबल पोजीशन होना जरूरी है, क्योंकि उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया को उस मुकाम पर लाया जा सकता है जहां वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए।
अच्छा जुबैर इकबाल साहब, सद ट्रंप ने आगे चलकर ये कहा है कि न्यूक्लियर डील जो ईरान के साथ हुई थी वो एम्बैरेसमेंट है अमेरिका के लिए, तो इसके बारे में आपके क्या राय है, क्योंकि उनके बयानात भी ऐसे आते रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका में वॉक आउट ऑफ द डील इशारा दिया है उन्होंने, और अभी अक्वाम मुत्तहदा में ये कह रहे हैं।
मुश्किल ये है कि जो ईरान के साथ जो मुश्किलात हैं वो और किस्म की मुश्किलात हैं, उसमें ये न्यूक्लियर डील जो है एक कॉन्सेप्ट बन के रह गया है, जिसका मकसद यह है कि किस तरह इराक के ऊपर इन्फ्लुएंस पैदा किया जा सकता है। याद रहे कि जो ईरान के साथ जो ये डील हुई थी वो एक बहुत प्रोट्रैक्टेड डिस्कशन के बाद हुई थी, और उसमें तमाम अहम ग्लोबल ममालिक जो है वो शामिल थे। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस डील को बुरा समझते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों बुरी है, और उसको किस तरीके से बदला जा सकता है, और किस हद तक आपके अपने सपोर्टर्स जिनमें सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स और जर्मनी शामिल हैं किस हद तक कोऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ ईरान को बुरा कहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। याद रहे कि इस वक्त ईरान की जो एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम है उस रीजन के अंदर, रीजनल इश्यूज के मामले में, उसी वजह से ये पोजीशन ली जा रही है। अफसोस से भी आ जाता है कि ईरान ने भी अपने मौकफ को ठीक तरीके से वाजे तौर पे क्लियर नहीं किया, जो उनको क्लियर करना जरूरी था, और वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते थे। अगर ईरान मिडल ईस्ट के अंदर दूसरे ममालिक के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए और वहां पर पीसफुल सेटलमेंट्स होने शुरू हो जाए, तो फिर इस किस्म का जो प्रेशर है न्यूक्लियर एग्रीमेंट के मुताबिक शायद इतना अहम ना रहे जितना कि इस वक्त है।
शुक्रिया जुबैर इकबाल साहब आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और आपने तजिया पेश किया। सद ट्रंप की तकरीर जारी है,
इंक्लूडिंग द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स अगेंस्ट हिज ओन सिटीजंस, even innocent children, shock the conscience of every decent person. No society can be safe if banned chemical weapons are allowed to spread. That is why the United States carried out a missile strike on the airbase that launched the attack. We appreciate the efforts of the United Nations agencies that are providing vital humanitarian assistance in areas liberated from ISIS, and we especially thank Jordan, Turkey, and Lebanon for their role in hosting refugees from the Syrian conflict. The United States is a compassionate nation and has spent billions and billions of dollars in helping to support this effort. We seek an approach to refugee resettlement that is designed to help these horribly treated people and which enables their eventual return to their home country.
So Trump ye keh rahe hain ki koi muashra us waqt tak tarakki nahi kar sakta jab tak ek aise muashre mein jahan chemical hathiyaron ke istemal ki ijazat di jaye. Unka wazeh ishara sham ki taraf tha, aur baad mein wazeh taur pe unhone ye kaha कि शाम के उस हवाई अड्डे पर जहाँ से हाल ही में केमिकल हथियारों का हमला किया गया था, अमेरिका ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, और साथ ही उन्होंने अक़्वाम मुत्तहदा के इदारों की तारीफ़ की कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन इलाक़ों में इमदाद पहुँचा रहे हैं जिनसे जहाँ ISIS को शिकस्त हुई है, और ISIS को वहाँ से निकाल बाहर किया गया है। उन इदारों में, उन इलाक़ों में अमेरिका की इंसानी हमदर्दी کی بنیاد پر امداد کو انہوں نے سراہا اور یہ کہا کہ امریکہ ایک ہمدرد ملک ہے اور امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں پناہ گزینوں کی بحالی اور ان کی آباد کاری پر جو شام سے بے گھر ہوئے ہیں۔
سامعین، صدر ٹرمپ کی تقریر ابھی جاری ہے اور اس کی تفصیلات ہم آپ کو ان خبروں میں اور اس کے بعد بھی پیش کرتے رہیں گے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ میانمار کی حکومت جس طرح روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے سے نمٹ رہی ہے، اس کی حمایت میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی بھرپور طور پر کر رہی ہیں۔ راکھائن صوبے میں روہنگیا مسلمان برادری فوجی ظلم و ستم کا شکار ہونے کے بعد بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
نوبیل امن انعام یافتہ آن سان سوچی سرکاری طور پر اسٹیٹ کاؤنسلر ہیں، تاہم انہی کے زیر نگرانی موجودہ حکومت کام کرتی ہے۔ انہوں نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ میانمار کی حکومت اس مسئلے کو ذمہ داری سے نمٹا رہی ہے۔ آن سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ میانمار کی حکومت کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے روح گردانی کرے۔ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور غیر قانونی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم پوری ریاست میں امن، استحکام اور قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکورٹی فورسز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قانون پر عمل کرتے ہوئے کارروائیاں کرے، معصوم شہریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ضروری تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ آن سان سوچی سویلین حکومت کی قیادت کر رہی ہیں، مگر ان کا فوج پر کوئی اختیار نہیں ہے، تاہم یہ اپنے طور پر معاملات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے
That our government has not yet been in power for even 18 months. It will be 18 months at the end of this year.
آن سان سوچی کہہ رہی ہیں کہ ہماری حکومت کا عرصہ ابھی 1.5 سال کا بھی نہیں ہوا ہے، اس سال کے آخر میں 18 مہینے پورے ہوں گے۔ یہ عرصہ خاصا مختصر ہے اور اس مختصر سے عرصے میں ہم تمام توقعات پوری نہیں کر سکتے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان مسائل پر قابو پانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آن سان سوچی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹھوس شہادتوں کی بنا پر ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور بحیرہ اوقیانوس سے اٹھنے والا ایک اور طوفان ماریا جزیرے ڈومینیکا سے ٹکرایا ہے۔ جزیرے کے قریب پہنچتے ہوئے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور ماہرین اسے کیٹیگری 5 طوفان کا درجہ دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، سنتے ہیں ایک بار پھر اسد نصیر سے۔
بحیرہ اوقیانوس سے اٹھنے والا ایک اور شدید طوفان ماریا ڈومینیکا سے ٹکرا گیا ہے اور اس نے پورے جزیرے میں تباہی مچا دی ہے۔ ڈومینیکا کے وزیر اعظم روزویلڈ اسکیرٹ نے فیس بک پر اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ جزیرے کا پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ سمندری طوفان ماریا اپنی پوری قوت سے جزیرے سے ٹکرایا ہے، جبکہ ارد گرد کے جزائر بھی متاثر ہوئے ہیں۔ قریبی جزیرے پورٹو ریکو کے شہری رابرٹو لیوس کہتے ہیں، پورٹو ریکو کے شہری لیوس کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم پوری طرح تیار نہیں ہیں، کیونکہ 2 ہفتے قبل بھی ہم سمندری طوفان کی زد میں آ چکے ہیں اور اس کی بحالی کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے کہ یہ طوفان بھی ہمارے سروں پر آ پہنچا ہے۔ ہمارے لیے واقعی یہ کٹھن آزمائش ہے۔ ایک اور شہری کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک پچھلے طوفان کے اثرات سے نہیں نکلے ہیں اور اب یہ نیا طوفان مزید تباہیاں لائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پورٹو ریکو میں ہنگامی حالات کا نفاذ کر دیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے اور فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ وہ طوفان زدہ علاقوں میں اپنے امدادی کاموں کو مربوط طور پر سر انجام دیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے اپنی نئی کتاب کی تشہیر کے دوران ایک بار پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ واشنگٹن میں پیر کی رات ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کلنٹن نے، جو سابق وزیر خارجہ بھی تھیں، کہا کہ ٹرمپ اور ان کی ٹیم عوام کے بہترین مفاد میں کام نہیں کر رہی۔ ان کا کہنا تھا،
This president and the people who serve him on this alternative reality track are posing a clear and present danger to the future of our country.
کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ موجودہ صدر اور ان کے خدمتگار جو حقائق سے ہٹ کر چلتے ہیں ملک کے مستقبل کے لیے ایک واضح اور مستقل خطرہ ہیں۔ کلنٹن نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹرمپ ٹیم کے اس عمل سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے حقائق اور سچائی کا موقف عوام پر ٹھونسنا چاہتے ہیں بجائے اس کے جو عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کلنٹن کی کتاب واٹ ہیپنڈ فروخت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کے بعد اب وزیر داخلہ احسن اقبال نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو دنیا سے سرمایہ کاری کرنے کے لیے کہنے سے قبل اپنے داخلی معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے منگل کو ایک بار پھر کہا ہے کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اسی وزارت کے سابق وزیر چوہدری نثار علی خان نے ایسے بیانات دینے پر وزیراعظم سمیت دیگر حکومتی عہدیداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں تواتر کے ساتھ اعلیٰ حکومتی شخصیات بشمول وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی طرف سے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے جاتے رہے ہیں، اور ایک روز قبل ہی وزیراعظم نے کہا تھا کہ وزیر خارجہ خواجہ آصف کی طرف سے اپنے گھر کو درست کرنے کا بیان ٹھیک ہے اور وہ اس نظریے سے متفق ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ ان بیانات کی وضاحت تو نہیں کی گئی، لیکن مبصرین اسے ریاستی اداروں کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ منگل کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا تھا،
If our house is not in order, nobody will listen to us. And I think we have almost, we are close to putting our house in order. We have seen that there is...
انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنا گھر درست نہیں کیا تو کوئی بھی ہماری بات نہیں سنے گا۔ ان کے بقول اس ضمن میں ہم نے قابل ذکر کام کیا ہے اور مختلف شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تاہم سابق وزیر داخلہ چوہدری نثار کی طرف سے سامنے آنے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے جو بین الاقوامی برادری میں ملک کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ قبل ازیں وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف بھی مختلف مواقع پر ایسے ہی بیانات دے چکے ہیں، جس پر حکمران جماعت مسلم لیگ کے سینئر قانون ساز چوہدری نثار علی خان نے انہیں یہ کہہ کر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ ایسے بیانات دینے والوں کے ہوتے ہوئے پاکستان کو بیرونی دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ایسے بیانات کی وضاحت ضروری ہے، نہ کہ مزید ایسے اشارے دیے جائیں جس سے بیرونی دنیا میں پاکستان سے متعلق ابہام پیدا ہو۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور سابق انٹیلیجنس عہدیدار اسد منیر کہتے ہیں کہ یہ بظاہر ان جہادی تنظیموں کے تناظر میں بات کی جا رہی ہے جن کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ انہیں فوج کی خفیہ ایجنسی معاونت فراہم کرتی ہے، جبکہ ان کے بقول فی الوقت ایسی سرگرمیوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔
مجھے تو انفارمیشن ہے کہ نہیں ہے، تو یہ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ یہ پھر چونکہ وہاں پر وہ اس چیز پہ بات نہیں کرتے، اس لیے ہوائی باتیں چھوٹتی رہتی ہیں، اور وہ عام لوگ کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حکومت کا عہدیدار اگر کرے تو وہ بری بات۔
سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی کے نزدیک حکومت میں بیٹھی اہم شخصیات کی طرف سے ایسے بیانات سول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ایک طرح کے تناؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔
ایک کلیئرٹی کے ساتھ اس کا جواب آنا چاہیے، اور جن منسٹریز کو جواب دینا ہے اگر وہی ابہام کریٹ کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنا موقف پروٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی تو اس وقت یہ کوشش ہے کہ اس قسم کی رانگ غلط سگنلز یا مکسڈ سگنلز پاکستان سے نہ جائیں۔ یہ جا رہے ہیں، یہ عکاس ہے اس بات کا کہ ایک چازم ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے بیچ میں۔
تاہم منگل کی شام ایک پریس کانفرنس کے دوران پوچھے گئے سوال پر وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ بیانات ملک میں دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کے تناظر میں دیے گئے۔ ایک روز قبل ہی پاکستانی فوج نے قانون سازوں پر مشتمل ایک وفد کو سلامتی سمیت مختلف امور پر بریفنگ دی تھی، اور اس موقع پر فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ سیویلین حکومت اور فوج کے تعلقات میں کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سب کو اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے باہر پاکستانی اور افغانی وزرائے خارجہ کے درمیان میٹنگ سے قبل پاکستانی قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان براہ راست اور مسلسل رابطے اہم ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان رواں ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ملاقات متوقع ہے۔ رواں ہفتے کے اوائل میں خواجہ آصف نے اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا، جس میں دونوں کے درمیان نیو یارک میں ملاقات پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستان میں قانون سازوں اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اعتماد سازی اور بدگمانیوں کو دور کرنے کے لیے کابل اور اسلام آباد کے درمیان قریبی اور مسلسل رابطوں کی ضرورت ہے۔ حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر روبینہ خالد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ باہمی رابطوں ہی سے دو طرفہ اور علاقائی مسائل کا حل ممکن ہے۔
دیکھیں، دونوں ملکوں کا رابطہ بہت ضروری ہے اور دونوں ملکوں کے عوام کا بھی ایک دوسرے سے رابطہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے یہ رابطہ جو ہے یہ اس میں ایک رکاوٹ، ایک تسلسل میں، ایک روانی میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن یہ صدیوں پرانے جو ہیں رشتے ہیں اور یہ اس طرح سے نہ ختم ہو سکتے اور نہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک اچھے طریقے سے ایک دوستانہ ماحول میں بیٹھ کے بات کی جائے اور مسائل کا حل نکالا جائے۔
تجزیہ کار رعوف حسن کہتے ہیں کہ وقت کا تقاضا ہے کہ محض بات چیت ہی نہیں بلکہ حصول امن کے لیے کیے گئے وعدوں کی پاسداری بھی کی جائے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم آنسٹلی بات کریں، اگر ہمارے اندر کچھ ہے تو ہم سٹیٹ کریں، لیکن جو کہیں وہ کریں۔ دیکھیں، یہ سارا پریشر ہی اس وقت تک ہے جب تک کہ پاکستان اور افغانستان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اگر آج پاکستان اور افغانستان اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں اور وہ ایک بیس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی مل کے بیٹھ جاتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا پاکستان کی طرف انگلی اٹھائے یا افغانستان کی طرف انگلی اٹھائے۔
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی رانا افضل کا کہنا ہے کہ حال ہی میں افغان قیادت کی طرف سے سنجیدہ مذاکرات کی خواہش کا پاکستان نے مثبت جواب دیا اور ان کے بقول دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔
بڑی ریئلائزیشن افغانستان میں آتی ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کے اچھے پیغامات آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑا کھلا دل ہے، ہم افغانستان کو اپنے بھائی بھی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا ہمسایہ بھی سمجھتے ہیں جو ہم کبھی تبدیل نہیں کر سکیں گے، اور اس ہمسایہ کی خوشحالی سے ہماری خوشحالی ہے۔ دروازہ کھلا ہونا چاہیے، جتنی آپ گفتگو شنید کریں گے اچھے راستے نکلیں گے۔
دریاسنا نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا اور افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت کرزئی کے درمیان ملاقات ہوئی۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق اس ملاقات میں امن و استحکام کے مشترکہ مقصد کے حصول اور دو طرفہ رابطوں کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی گئی۔ بیان کے مطابق تہمینہ جنجوا نے کہا کہ افغان تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں اور اس لیے افغانوں کی زیر قیادت سیاسی مذاکرات پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ اس موقع پر حکمت کرزئی نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم پر قائم ہے اور انہوں نے تمام سطحوں پر رابطوں کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ مزید 3,000 فوجی افغانستان بھیج رہا ہے۔ میٹس نے کہا کہ زیادہ تر فوجی روانہ ہو چکے ہیں یا احکامات کے منتظر ہیں، لیکن انہوں نے مزید اطلاعات فراہم کرنے سے انکار کیا جو دشمن کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ پینٹاگون کے چوٹی کے فوجی عہدیدار مزید فوج افغانستان بھیجنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں صورتحال تعطل کا شکار ہے۔ مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ صدر ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی ہے، جو پچھلے سال انتخابات سے پہلے بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلائی جائیں۔ اور یہ ہے پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ احمد آباد میں انسدادی دہشت گردی کی ایک عدالت نے منگل کے روز مشال خان قتل کیس میں 57 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔
پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا کی ایک عدالت نے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کے قتل کے 57 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ مشال خان کے قتل کے مقدمے کی سماعت منگل کو ضلع ایبٹ آباد کی انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے ہری پور جیل کے احاطے میں کی۔ سماعت کے دوران عدالت کے جج فضل صفحان نے 57 ملزمان پر فردن فرد جرم عائد کی۔ تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا۔ عدالت نے مقدمے کی کاروائی ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد بدھ تک ملتوی کر دی۔ عدالت مقدمے کے 18 گواہوں کے بیانات بدھ کو قلم بند کرے گی، جس کے لیے تمام گواہوں کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ قتل کے مدعی اور مشال خان کے والد اقبال خان کی پیروی کرنے والے وکلاء پینل میں شامل شہاب الدین ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اس مقدمے کی سماعت ہری پور سینٹرل جیل کے احاطے میں ہی ہوگی اور منگل کو باضابطہ سماعت کا پہلا دن تھا۔
اب اس میں جو ملزمان ہیں وہ ہری پور جیل میں ہیں اور فرد جرم ان پہ عائد ہو گیا ہے، تو اس میں جو فرد جرم میں ہی ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا جرم مانتے ہیں تو وہ پلیٹ گلٹی کر لیں اور ریٹرن میں دے دیں اس چیز، اور اگر وہ نہیں مانتے کلیم ٹرائل تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم فرد جرم میں وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم جرم نہیں مانتے اور ہم ٹرائل کلیم کرتے ہیں۔ ٹرائل کا پروسیجر پھر فردر وہی پھر ریگولر ایک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کیس میں جو ہے فرد جرم عائد ہو گیا ہے، آگے جو ہے اس میں کل کے لیے گواہان طلب کیے گئے ہیں۔
مشال خان کو ان کے ساتھی طلبہ، یونیورسٹی ملازمین اور بعض دیگر افراد نے 13 اپریل 2017 کو توہین مذہب کے الزام میں تشدد کرنے کے بعد گولیاں مار کر نہایت بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ مردان پولیس نے اس مقدمے میں 61 ملزمان کو نامزد کیا، جن میں سے تازہ ترین اطلاع کے مطابق 57 گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ مقدمے کی 4 ملزمان جن میں ایک منتخب کونسلر بھی شامل ہے تاحال مفرور ہے۔ مقدمے کی گواہان کی فہرست میں زیادہ تر یونیورسٹی اساتذہ، طلباء اور پولیس اہلکار شامل ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
منگل کے روز احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف اور 8 دوسرے افراد پر گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی میں 437 افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ لاہور سے کنور رحمان کی رپورٹ۔
گجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی میں 437 غیر قانونی افراد کی بھرتیوں کے معاملے پر لاہور کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم سمیت 8 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ راجہ پرویز اشرف نے دعویٰ کیا کہ تمام ملازمین قانونی طریقہ کار کے مطابق بھرتی کیے۔ پی پی رہنما نے نیب کے ریفرنس کو دوہرا معیار قرار دیا اور کہا پیپلز پارٹی کے وزراء اعظم کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے جاتے ہیں، جبکہ نواز شریف کے ساتھ مختلف سلوک کیا جاتا ہے۔
درجہ 4 کے وہ لوگ تھے جن میں گارڈ تھے، کوئی چوکی دار تھا، کوئی مالی تھا، کوئی اسسٹنٹ لائن مین تھا، تو یہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں اور وہ جو ہے ایک پروسیجر کے تحت ہوئے ہیں۔ منسٹر کو تو نہیں پتا ہوتا ان باتوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جرم کیا ہے۔ اصل میں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ، آج میری پیشی بھی تھی اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی پیشی اسلام آباد تھی، وہ پاناما کیس میں آئے اور میں چوکی داروں کو نوکریاں دینے کے کیس میں، وہ پیش نہیں ہوئے، میں تو ہر پیشی پر موجود ہوتا ہوں۔
عدالت نے 7 اکتوبر کو استغاثہ کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ کنور رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ایک کشمیری بینڈ نے گانا کمپوز کیا ہے جس میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور نسل پرستی اور جبر سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی یہ رپورٹ۔
میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہو رہے مبینہ ظلم و تشدد کو سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کرنے کے لیے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ایک میوزک گروپ نے ایک ویڈیو تیار کر لی ہے۔ 2 منٹ 50 سیکنڈ کی اس ویڈیو روہنگیا خاموش نسل کشی کی مقامی سطح پر دھوم مچی ہوئی ہے اور اب اسے یوٹیوب پر بھی ڈال دیا گیا ہے۔ ویڈیو میں روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار بیان کرتے ہوئے عالمی برادری اور اداروں پر مظلومین کے تئیں خاموشی اختیار کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں اردو اور انگریزی زبانیں استعمال کی گئی ہیں اور اس میں میانمار کی حکومت کی سربراہ اور امن کی نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو نکتہ چینی کا ہدف بنایا گیا ہے۔
Can't stop, urchin, can't stop, ashing from imbued in your head, destroy.
destroying your house, then raping your woman, then assaulting the kids and chopping the men. You must be wondering what I'm talking about. Rohingya village, a silent genocide, via innocence of being victims of carnage.
आंग सांग सूची ने मंगल को रोहिंग्या मुसलमानों के मसले पर पहला बाज़ब्ता पॉलिसी बयान देते हुए कहा था कि उनकी हुकूमत म्यांमार की मगरबी रियासत रखाइन में इंसानी हकूक की तमाम खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी तशद्दुद की मजम्मत करती है और रियासत में कानून की बालादस्ती बहाल करने के लिए पुरअज़्म है। लेकिन कश्मीर में तैयार की गई वीडियो में उनके अमन की नोबेल इनाम याफ्ता होने पर तंज किया गया है। इसमें कई ऐसी तस्वीरें भी शामिल कर ली गई हैं जो म्यांमार के मुसलमानों पर ढाए जा रहे तशद्दुद की अकासी करती हैं। वीडियो तैयार करने और इसे सोशल मीडिया पर डालने का मकसद बयान करते हुए 23 साला आमिर एमी ने, जो अपने आप को श्रीनगर के पुराने शहर की गलियों में पला बड़ा रैपर कहलाना पसंद करता है, वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया,
मैं एक पॉलिटिकल रैपर हूँ, मैं पॉलिटिकल भी नहीं कहूंगा, मैं एक कॉन्शियस रैपर हूँ जो सिचुएशंस को लेकर, लोगों को लेकर एक सॉन्ग कंपोज करता है, एक सॉन्ग लिखता है, फिर उसी का म्यूजिक बनाता है और वो रिकॉर्ड करके लोगों को सुनाता है। जो बेसिकली जो मेरा जो इंटेंशन होता है सॉन्ग करने का, वो हमेशा ये होता है कि मैं एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करूं। वो कहीं पे भी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कलर हो, कोई भी कास्ट हो, या कुछ भी हो, डजंट मैटर, कहीं पे भी अगर इनजस्टिस हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो मैं वो चीज हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ अपने सॉन्ग्स के थ्रू।
आमिर और वीडियो के गनाई शायर सूफी आकिब का कहना था कि उन्होंने खुद नई दिल्ली के जेर इंतजाम कश्मीर में पुरआशोब हालात का मुशाहदा किया है, इसलिए वो किसी और पर जुल्म होता बर्दाश्त नहीं कर सकते। चनाच उन्होंने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियों पर नापसंदीदगी के इजहार और सूरत हाल को उजागर करने के लिए वीडियो तैयार कर ली। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमरीका, श्रीनगर।
अक़वामे मुत्तहिदा के तफ्तीशकार मुतालबा कर रहे हैं कि शाम की तवील अरसे से जारी खाना जंगी के दौरान जो अफराद सिविलियंस के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब हुए हैं उन पर मुकदमा चलाया जाए। लीजा श्लाइन ने जेनीवा से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शाम के बारे में तहकीकात करने वाले कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट अक़वामे मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी की कौंसिल को पेश की है उसमें जुल्म व सितम और बहुत बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों को डॉक्यूमेंट किया गया है। तफसीलात के साथ शहनाज अजीज।
तहकीकात करने वाले कमीशन का अक़वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों के साथ सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जिन पर उसने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने शाम में जराइम के मुर्तकिब अफराद को मुलज़िम करार देने के लिए कुछ नहीं किया। कमीशन के सरबराह सर्जियो पिनेरो ने जंग के 6 बरस गुजरने के बाद भी सलामती कौंसिल में शाम के मसले पर तातल को गैर मुनसिफाना और नाकाबिल फहम करार दिया। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल में मंदूबीन को बताया कि तमाम मुतहारिफ फरीकों की जानिब से सिविलियंस पर जानबूझकर हमले किए जाते हैं, उन्हें इंसानी इमदाद से महरूम रखा जाता है, जबरन घरों से निकाला जाता है, मनमानी गिरफ्तारियां की जाती हैं या यरगमाल बना लिया जाता है। उन्होंने कहा कि बेशतर सिविलियंस रिवायती हथियारों के गैर कानूनी इस्तेमाल से हलाक और अपाहंज हुए हैं, ख़ास तौर से अंधाधुंध फायरिंग और गुंजान आबाद इलाकों पर फजाई बमबारी के नतीजे में। उनके अल्फाज,
We have a duty and our mandate, however, to document the unambiguously illegal use of prohibited chemical weapons in blatant violation of international law and attribute responsibility accordingly.
वो कह रहे हैं, बहरहाल अपने इख्तियार के तहत हमारा ये फ़र्ज़ है कि ममनुआ कीमियाई हथियारों के उस वाज़े गैर कानूनी इस्तेमाल को डॉक्यूमेंट करें जो बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, और उसके मुताबिक जवाबदारी करें। मुतादिद वाक़यात में सरकारी फ़ौजों ने हिजब मुखालिफ के कब्ज़े वाले इलाकों में सिविलियंस के खिलाफ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। उन इलाकों में 4 अप्रैल को खान शेखून इदलिब शामिल है। पिनेरियो ने मज़ीद कहा कि उस कीमियाई हमले में 80 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे, जिनमें बेशतर तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। उन्होंने कहा कि यह हमला शुमाली इलाके हामा और जनूबी इलाके इदलीब में शाम और रूस की एक फ़जाई मुहिम के दौरान किया गया, जिसमें मेडिकल तनसीबात को निशाना बनाया गया था। इन इल्ज़ाम पर शाम के सफ़ीर हस्साम आला की जानिब से ایک برہم اور جارحانہ رد عمل سامنے آیا ہے، جنہوں نے کمیشن کے ارکان کو غیر معتبر ذرائع سے حاصل کی جانے والی من گھڑت اور متعصبانہ اطلاعات استعمال کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرایا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس اصرار کا اعادہ کیا کہ ان کی حکومت پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام جھوٹ کا ایک پلندہ ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں صدر ٹرمپ کی تقریر آپ کو سنوائی تھی براہ راست اقوام متحدہ سے، جہاں آج انہوں نے صدر بننے کے بعد پہلی مرتبہ خطاب کیا۔ اس پر کچھ مزید نکات جاننے کے لیے میں چلتا ہوں رضی احمد رضوی صاحب کے پاس، جنہوں نے اس تقریر کا ترجمہ براہ راست آپ کو سنایا تھا۔ جی رضی صاحب، کیا کہیں؟
جی شکریہ خالد۔ صدر ٹرمپ کی بڑی تفصیلی تقریر تھی، جس میں انہوں نے نہ صرف اقوام متحدہ کا احاطہ کیا اور اس کے قیام سے لے کر اب تک جو اس کی کامیابیاں رہی ہیں اور جو کچھ دشواریاں رہی ہیں اور آگے کا لائحہ عمل جو ان کے خیال میں اپنایا جانا چاہیے، اس کا احاطہ کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ ادارہ قیام میں آیا تو مطمئن نظر یہ تھا لوگوں کے بہتر مستقبل کی تعمیر کی جائے، انہیں سیکورٹی مہیا کی جائے، انہیں خوش حالی سے ہمکنار کیا جائے۔ اور انہوں نے 70 سال پہلے مارشل پلان کا بھی ذکر کیا، جس کا مقصد دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی بحالی تھی جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ یہ توقع کرتا ہے کہ تمام ممالک، تمام اقوام ایک دوسرے کا احترام کریں اور باہمی احترام کی بنیاد پر ہی ہم لوگوں کو خوشحالی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ صاف طور پہ کہا کہ ان کے نزدیک امریکہ کو اولیت ترجیح حاصل ہے، یعنی امریکہ فرسٹ۔ اور دوسری اقوام سے بھی یہ کہا کہ ان کو بھی ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اپنے اقوام، اپنے ملکوں کے مفادات کو پیش نظر رکھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت سی ثقافتیں ہیں اور مختلف طرز فکر ہے، لیکن ہمیں باہمی بقائے باہم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے، جہاں کہ ہر آدمی کو آزادی ہو اور وہ باہمی احترام کے ساتھ اپنی خوشحالی اور اپنے ترقی کو جاری رکھ سکیں۔ اور انہوں نے امریکی آئین کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ 230 سال ہو چکے ہیں، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اپنا طرز زندگی کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتا، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ تمام اقوام اپنے اپنے اقتدار اعلیٰ کو برقرار رکھتے ہوئے ترقی کریں اور خوشحالی اپنی عوام کے لیے لائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے شہریوں نے، یعنی امریکہ کے شہریوں نے، آزادی کی بڑی قیمت ادا کی ہے، قربانیاں دی ہیں اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ امن کے لیے کام کیا ہے۔ انہوں نے دنیا میں خطرناک حالات کا بھی ذکر کیا اور خاص طور پہ شمالی کوریا کے بارے میں یہ کہا کہ اگر ہمیں اپنے تحفظ اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہوا تو شمالی کوریا کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں ہوگا۔ یہ گویا ایک بہت واضح الفاظ میں ایک انتباہ تھا شمالی کوریا کو۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ شمالی کوریا کے موجودہ لیڈر، جنہیں انہوں نے راکٹ مین سے تعبیر کیا، خودکشی کے مشن پر ہیں۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور انہوں نے وینیزویلا پر بھی کڑی تنقید کی اور یہ کہا کہ وینیزویلا میں جمہوریت کو پامال کیا جا رہا ہے اور دنیا کو چاہیے کہ وہاں جمہوریت کی بحالی میں وینیزویلا کے لوگوں کی مدد کی جائے۔
ایران کے معاہدے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کے لیے ایک شرمندگی ہے۔
جی ہاں،
تو بہت شکریہ رضی صاحب، یہ تقریر کے نکات تھے، اہم نکات جو ہمارے ساتھی رضی احمد رضوی نے آپ کے لیے بیان کیے۔ ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ ہمارے اس شو کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور نیوز شو آپ کے لیے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ہم پیش کریں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.